بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر اس سورہ مبارک کی آخری آیات تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرت سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات ہماری سائٹ کے ذریعے سے بھی لائیو بھی سن سکتے ہیں اور ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ حسب معمول پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد اسوہ بشریت پروگرام پیش کیا جائے گا، اور آخر میں ہم آج چونکہ شب جمعہ ہے اور ہم ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ، بلکہ اس منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آج بھی آپ پروگرام کے اختتام پہ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرما سکیں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سمی نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران نے اپنے تمام وعدوں اور ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، اب 5+1 کی باری ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور یومیہ کیسز بڑھ کر 72,000 سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے ریکارڈ معاملات سامنے آئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صبح خوست کے ہوائی اڈے میں واقع غیر ملکی فوجی ٹھکانے کو لگاتار دوسری رات بھی اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور فلسطین میں یوم الارض ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب مظلوم فلسطینی قوم کے حقوق پچھلے 70 برس سے زائد عرصے سے جاری غاصبانہ قبضے اور اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات اور بین الاقوامی ادارے کی خاموشی کی وجہ سے پامال ہو رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے سر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے اپنے تمام وعدوں اور ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا ہے کہ وہ امن کا خواہاں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اب 5+1 کی باری ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ ایران کے سر ڈاکٹر حسن روحانی نے وزارت صنعت و معدن و تجارت کے قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ تاریخی، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے یہ بات ایرانی قوم کے لیے نہایت قابل فخر ہے کہ مقابل فریق کی جانب سے معاہدے سے علیحدگی کے باوجود کہ جس نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، ہم نے پورے 1 سال صبر کیا اور اس کے بعد ہی اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو معطل کرنے کا عمل شروع کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ پہلے مذاکرات شروع کرے یا ایران کو پہلے ایسا کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ اس نقطے پر توجہ دیں کہ پورے 1 سال ہم نے تن تنہا ایٹمی معاہدے کا بوجھ اٹھایا اور ذمہ داریوں پر عمل کیا، اور 2 سال بعد بھی ایٹمی معاہدے کی زیادہ تر ذمہ داری ایران نے ہی نبھائی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم نے پوری دنیا پہ ثابت کیا کہ تہران نے اپنے تمام وعدوں اور ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا اور وہ امن اور صلح کا خواہاں ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یورپ اور امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ جتنی بھی تاخیر ہو رہی ہے وہ سب ان کے نقصان میں ہے، اور انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے مقابلے میں سر تسلیم خم کریں اور ایران کی عظیم قوم کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کریں، یہ سب ان کے اور پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اس وقت بہترین صورتحال میں جب رہبر انقلاب اسلامی نے سرحد کے ساتھ اعلان فرما دیا ہے کہ امریکہ اگر پابندیاں اٹھاتا ہے تو ہم بھی اپنے تمام وعدوں پر واپس لوٹ آئیں گے، یعنی ایک ایسا موقع فراہم ہوا ہے کہ جس میں دونوں کی فتح ممکن ہے، مگر امریکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور انہوں نے سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ آج اور کل کی راگ الاپتے رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسی رپورٹیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت بھی ایرانی حقائق سے بہت دور ہے۔ اس سے قبل صدر مملکت نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو غیر انسانی اقدام بتایا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے انسداد کرونا کی خصوصی کمیٹیوں کی نشست میں کہا کہ دواؤں اور ویکسین تک رسائی تمام ممالک کو حاصل واضح ترین حقوق میں سے ہے، لیکن ایرانی قوم اس فطری حق سے بھی محروم ہے اور اس حق کو چھیننا ایک بڑا ظلم اور غیر انسانی اقدام ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایرانی قوم کے خلاف پابندیاں اور معاشی جنگ جو امریکہ کی پچھلی حکومت نے شروع کی تھی اور نئی امریکی حکومت کے دور میں بھی بدستور جاری ہے، کہا کہ ایران کے لیے دواؤں اور ویکسین کی ترسیل میں ہائر رکاوٹوں کو ختم کیے جانے کے دعووں کے باوجود اس سلسلے میں اب بھی متعدد مشکلات موجود ہیں اور اس غیر انسانی اقدام نے ایرانی عوام کی جان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے اندر کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سال ملک میں ویکسینیشن کے عمل کی تکمیل کے ساتھ ہی ایران میں کرونا کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی اور یومیہ کیسز بڑھ کر 72,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 72,330 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس کے بعد کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,22,21,665 ہو گئی ہے۔ اس دوران 40,382 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے اب تک 1,14,74,683 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران مزید 459 مریضوں کی موت ہونے سے اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 1,62,927 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں شفا یابی کی شرح جزوی طور پر کم ہو کر 93.89% اور فعال کیسز کی شرح بڑھ کر 4.78% ہو گئی ہے، جبکہ شرح اموات کم ہو کر 1.33% رہ گئی ہے۔ مہاراشٹر کو کرونا کے فعال کیسز کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے ریکارڈ معاملات سامنے آئے ہیں، جو گزشتہ برس جون کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کرونا کا پھیلاؤ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا کے معاملات میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو صورتحال پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ این سی اوز سی کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 5,000 نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ اس عرصے میں 96 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ برس جون کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ، یعنی 4,974 معاملات سامنے آئے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 53,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 6,73,000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے اب تک 14,500 سے زائد افراد دم توڑ چکے ہیں۔ تیسری لہر کے پیش نظر پاکستان کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ سمے امریکہ اور یورپ میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کے امریکہ اور یورپ میں اضافے کے علل و اسباب کیا ہیں؟ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز ڈاکٹر ضمیر حسین سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے ٹرمپ کے دور میں دیکھا، جس امریکہ کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی جو اپیکس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اوپر، تو وہ لوگ خود سائنس کے خلاف تھے اور اس وبا کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے وبا کو اہمیت نہیں دی تو اس لیے انہوں نے کوئی خاص پلاننگ بھی نہیں کی ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جتنے بھی پلاننگ والے یا جو بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ تھا، این آئی ایچ، جو امریکہ کا بہت مشہور ادارہ ہے، جو سائنسی تحقیق کے حوالے سے اس قسم کے مسائل میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا تھا. دوسری بات جو ہے وہ ان کی چین کی طرف جو ہے وہ بات زنی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ چین نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے اور ڈبلیو ایچ او کے ساتھ مل کے کوئی سازش کی ہے. تو یہ سازشی تھیوریز کی وجہ سے اس یہ ہے کہ سائنسدانوں کو بھی جو ہے پہلی دفعہ ایک ایسی میوٹینٹ ویرولینٹ فارم کی جو ہے نا وہ اس کا سامنا کرنا پڑا, ٹھیک ہے, جو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ جو تعلق تھا کہ یہ پہلی دفعہ ٹرانسمٹ کہاں سے ہوا ہے وہ پراپر طور پہ اس تعلق کو ابھی تک بھی جو ہے دریافت نہیں کر سکے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ناقص پلاننگ کی وجہ سے حکومتوں کی جتنے بھی سائنٹسٹ تھے یا سائنسی ادارے تھے ان کو موقع نہیں مل سکا کہ وہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ آگے پھیلا سکیں اور گورنمنٹ کو قائل کر سکیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ہے وہ ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک جس کو ہم فلو کہتے ہیں یہ فلو وائرس ہی ہے اور اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. فلو وائرس کا بھی ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ اس کے لیے ہم سیزنل جو ہے نا وہ ویکسین استعمال کرتے تھے, جو ویکسین ایک لانگ ٹرم امیونٹی یا جو ہے وہ قوت مدافعت پیدا نہیں کرتی تھی اور وہ 6 مہینے سے 1 سال تک جو ہے وہ قوت مدافعت پیدا کر رہی تھی. تو ابھی تک ویسے بھی سائنس اس معاملے میں بہت پیچھے تھی کہ وہ ایسے کوئی ویکسین یا ایسا کوئی نیو مولیکیول جو ویکسین جو ہے نا وہ مؤثر ہو سکے, جو لانگ ٹرم امیونٹی دے سکے, وہ جو ہے نا وہ پہلے سے ایسا کوئی ریسرچ میں موجود نہیں تھی. تو اس لیے بھی سائنسدانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگا اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ہنگامی بنیادوں پہ بہت سا کام کرنا پڑا. ابھی تک بھی جو ہے نا جتنی بھی ویکسینز آئی ہیں کوئی 28 کے نزدیک جو ہے وہ ویکسینز آئی ہیں, ان میں 3 to 4 جو ہے نا وہ موسٹ افیکٹو, 15 جو ہے نا اس میں اپروڈ ہو چکی ہیں, لیکن جو فرسٹ ورلڈ یا دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو سیفٹی کے وہ تمام وہ پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں تو ان سیفٹی کے پیرامیٹرز میں صرف 3 ویکسینیں ایسی ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ قابل استعمال یا مارکیٹ تک جن کی رسائی ممکن ہو سکی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ویکسین کی تعداد بہت کم, دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سٹوریج ہے خاص طور پہ جو سٹوریج کا مسئلہ ہے الٹرا کولڈ سٹوریج کی وجہ سے جو کہ یورپ اور امریکہ میں بھی ایون کینیڈا جیسے ممالک میں بھی مسئلہ کر رہی ہے. تو یہ الٹرا کولڈ سٹوریج اور جس قسم کے مالیکیول ہیں وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ترسیل ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایشو آ رہا ہے. تو اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے تمام ممالک جہاں جہاں پہ ان کے جس میں کہ انڈیا بھی شامل ہے اور چین بھی شامل ہے اور کچھ ایسے دوسرے ممالک جن پہ جو ہے وہ انحصار کم کرتے تھے, اب انہوں نے دوبارہ اس پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تمام بڑے پلانٹس جیسے چائنا اور انڈیا میں ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ مدد لی جائے اور اس کی جو ان کی موسٹ افیکٹو ویکسین اور ان کے جو سیفٹی پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ممکن بناتی ہیں ویکسین, اگر وہ ویکسین اگر وہ تیار کر سکیں تو وہ ابھی ان کو ابھی آہستہ آہستہ اس کی طرف. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا, جیسے انگلینڈ ہو گیا, جیسے کینیڈا ہو گیا اور یورپ کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ یہ ویکسین جتنی زیادہ جوں جوں اس کی جو ہے ویکسینیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسین لگائی جا رہی ہے, تو وہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیماری کا جو شیوع ہے یا جو وہ اس کا انسیڈنس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, یا اس کی جو شدت جس طرح پہلے تھی جس میں بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی وہ اموات کم ہو رہی ہیں.
سامعین, خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے افغانستان میں طالبان گروہ نے صبح خوست کے ہوائی اڈے پر واقع غیر ملکی فوجی ٹھکانے کو لگاتار دوسری رات بھی اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کے صبح خوست میں کے پی ایف کے پریس دفتر نے اعلان کیا کہ یہ میزائل کے پی ایف کے ٹھکانے کے قریب رہائشی عمارت پر لگا، جس میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ آوا نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دیا کہ طالبان نے خوست میں امریکی فوج اور خوست پروٹیکشن فورسز کے ٹھکانے پر میزائل داغے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی سی آئی اے کی حمایت سے کے پی ایف کے فوجی اہلکار خوست میں سرگرم عمل ہیں۔ دوسری جانب آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہرات کے محکمہ صحت کے ترجمان محمد رفیق شیرزئی نے کہا ہے کہ کمر کلاخ کے علاقے میں جمعرات کو ہونے والے دھماکے میں ایک شخص جان بحق اور 2 فوجی زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہونے والے دھماکے سے پولیس کا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہوا۔ اسی اثنا میں بلخ شہر میں بدھ کو ہونے والے دھماکے میں 2 افراد جان بحق اور 16 دیگر زخمی ہو گئے۔ جان بحق ہونے والوں میں ایک بچہ جبکہ زخمیوں میں 3 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ فلسطین میں یوم الارض ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب مظلوم فلسطینی قوم کے حقوق پچھلے 70 برس سے زائد عرصے سے جاری غاصبانہ قبضے اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی وجہ سے مسلسل پامال ہو رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کی قائم کردہ بین الاقوامی کانفرنس برائے حمایت انتفاضہ کے مرکزی سیکرٹریٹ نے 45 یوم الارض کے موقع پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم ایسے وقت میں یہ دن منا رہی ہے جب وہ اپنی آزادی اور آبائی علاقوں کو واپس لینے کے لیے ہر دور سے زیادہ پر امید اور پر عزم ہے، اور اس کے مقابلے میں صہیونی پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور اپنے زوال اور نابودی کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ آج امریکہ کی بھرپور حمایت اور بعض عرب حکومتوں کی تمام ترغداری کے باوجود صہیونیوں کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں، اور تحریک استقامت اور فلسطینی قوم اپنے جائز حقوق کی جدوجہد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانے ڈٹی ہوئی ہے۔ یوم الارض دراصل مسئلہ فلسطین کے انسانی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی غرض سے منایا جاتا ہے، اور یہ قوم کی سرزمین پر ناجائز قبضے اور اس کے حقوق پر ڈاکہ زنی کی مذمت اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ آج اسلامی دنیا کو سینچری ڈیل کے نام سے ایک بڑی سازش کا بھی سامنا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ منظم دہشت گردی اور تشدد کے ذریعے اسرائیل کی غاصبانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے فلسطینیوں کے حقوق بڑے پیمانے پر ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں یوم الارض فلسطین صرف غاصبانہ قبضے کی مذمت ہی نہیں، بلکہ صدی کی ڈیل جیسی سازشوں کے مقابلے میں جسے امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی بیداری کی علامت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کی مظلوم قوم کو اس ظلم سے نجات دلانا انسانی، مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور عالمی برادری کے ایک رکن کی حیثیت سے دنیا کے ہر سماج اور معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرے۔ جنوبی سعودی عرب کے علاقے جیزان کے محاذ پر جارے سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے شدید حملہ کر کے جارے قوتوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعرات کے روز جنوبی سعودی عرب کے جیزان محاذ پر جارے سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس میں سعودی اتحاد کے 15 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اپنی اس کاروائی میں جیزان کے محاذ پر پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جارے سعودی اتحاد کو بھاری نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں سعودی اتحاد کے فوجی اپنا جنگی ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر اطلاعات و نشریات نے اعتراف کیا ہے کہ یمن پر سعودی حملے سے لے کر اب تک سعودی عرب پر 359 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ ادنا کے مطابق سعودی عرب کے وزیر اطلاعات ماجد القصبی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ سعودی عرب پر 359 بیلسٹک میزائل داغے گئے کہا کہ 589 بار ڈرون طیاروں نے سعودی عرب کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے اس سے قبل اپنے ملک کے پاس موجود پیش رفتہ ہتھیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی اتحاد کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے جنگ اور محاصرہ ختم نہ کیا تو اس پر ایسی کاری ضرب لگائیں گے جس کا تصور بھی محال ہوگا۔ یمنیوں کا تیار کردہ قدس ایک میزائل 3,000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ سماعت 3 قسم کے ڈرون طیارے 1,700 کلومیٹر کی رینج میں پرواز کرنے کی صلاحیت اور توانائی رکھتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے پچھلے 6 برس کے دوران میزائل اور ڈرون سازی میں ہونے والی ترقی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 499 میزائل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی فوجی تنصیبات اور اہم اہداف پر لگ چکے ہیں، جبکہ 849 ڈرون طیاروں نے سعودی عرب کے اندر اور یمن کے مقبوضہ علاقوں میں دشمن کے فوجی اڈوں اور اہم مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ اور سمیر، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، بہت ہے
سیاہی قسمت کی بات۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت، جس کے بعد دعائے کمیل کا اقتباس آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے حالات زندگی کے تحت اس موضوع پر بات کی تھی کہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی پالیسیوں کی بنیاد پر، جو کہ اسلامی منصفانہ نظام، ستمکاروں سے مقابلے، مظلومین کے دفاع اور حریم قرآن و عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری پر مبنی تھیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ اموی نظام کے سامنے آرام سے بیٹھیں اور بدعتوں اور ناانصافیوں کو دیکھتے رہیں۔ بنابراین حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک خط امیر شام کو بھیجا جس کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ خدا حسن ابن علی کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، السلام علیکم، میں بارگاہ خداوندی میں وہ خدا واحد جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منسوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت تھے اور آپ نے آخری دم تک پیغام الہی کو مکمل طور پر پہنچایا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عربوں کے درمیان اقتدار اور حاکمیت کے مسئلے پر لڑائی ہوئی۔ جب ہم اہل بیت علیہ السلام نے عربوں سے انصاف کا مطالبہ کیا تو سارے عرب ہمارے اطراف میں جمع ہو گئے اور ہم سے دشمنی اور جنگ کے لیے متحد ہو گئے۔ البتہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ و جدل سے پرہیز کیا، کیونکہ ہمیں اسلام کی حفاظت اور امت کے اتحاد کی فکر تھی، اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ منافقین اور کفار و مشرکین کہیں کوئی حرکت کر بیٹھیں اور اسلام کی نابودی کے لیے اقدام کریں۔ لیکن آج تمہارے دعوے کے برخلاف ایسی چیز کے بارے میں تم سے دریافت کرتے ہیں کہ جس پر تمہارا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، نہ تمہارا ماضی دیانت کے لحاظ سے واضح ہے اور نہ ہی اسلام میں تمہارا ماضی قابل تعریف رہا ہے۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تئیں قریش کے ایک سب سے زیادہ کینہ پرور سردار کے بیٹے ہو۔ تم یہ جان لو کہ یہ خط لکھنے کا میرا مقصد تم پر حجت تمام کرنا ہے، تاکہ کل قیامت میں عدالت الہی میں کوئی عذر تمہارے پاس نہ ہو۔ پس تم ظلم و ستم کرنا بند کر دو اور مسلمانوں کا خون بہانے سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم بدستور گمراہی کے راستے پر چلتے رہے تو میں سپاہ اسلام کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں مقابلہ کرنے کی دعوت دوں گا، تاکہ خداوند کریم ہمارے درمیان فیصلہ کرے کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین، امیر شام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط دریافت کیا اور خود نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک خط بھیجا، اور اس خط میں اپنے اور اپنے خاندان کے منفی ماضی سے انکار کیا۔ معاویہ کو بخوبی معلوم تھا کہ اہل بیت کے اخلاقی فضائل، سیاسی و دینی درایت اور کرامت الہی کسی سے بھی قابل موازنہ نہیں ہے، لہذا اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام اپنے خط میں لکھا کہ آپ کا خط دریافت کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فضائل کے بارے میں جو آپ نے لکھا اس کو سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ جب اس امت کے لوگ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے تو آپ کے فضائل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اور آپ کے اعزاء کے ماضی کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، نیز اسلام میں آپ کی مقام و منزلت سے انکار نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کے دو نمائندوں سے کہا، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان صرف شمشیر فیصلہ کرے گی۔ سامعین، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان خط و کتابت زیادہ ہوئی، اور جن سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی تمام تر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ معاویہ بڑا لشکر تیار کر کے عراق کی طرف روانہ ہوا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ممتاز صحابی حجر ابن عدی کو اپنے احکام اور عوام کو یہ اطلاع دینے بھیجا کہ لشکر امیر شام سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حجر ابن عدی حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ ادھر امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ لوگوں سے مسجد میں جمع ہونے کو کہیں۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور اپنے خطاب میں فرمایا، خدا واحد نے اپنے بندوں پر جہاد واجب کیا ہے اور اس کو ناخوش آئند قرار دیا ہے۔ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں جو چیز پسند ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ سختیوں پر صبر کرو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ امیر شام ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور اپنی سرزمین پر اس کے قدم روکنے کے لیے لشکر گاہ اسلام کی طرف چلیں۔ لیکن افسوس کے مسجد میں موجود لوگوں نے لا تعلقی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا۔ عدی بن حاتم کھڑے ہوئے اور شدید ناراضگی کے ساتھ لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا کی پناہ، آپ لوگوں کا کتنا غلط اور برا رویہ ہے کہ آپ کو اپنے امام کی حق پسندی اور نصرت کی صدا سنائی نہیں دے رہی ہے؟ کیا آپ لوگ خدا کے غیظ و غضب سے نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد عدی ابن حاتم نے امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے، ہم نے آپ کی آواز سن لی ہے اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اور جو بھی حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ میں لشکر گاہ جانے کے لیے تیار ہوں اور جو بھی چلنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر نکلے اور شام کے راستے میں اور کوفے کے نزدیک واقع علاقے نخلیہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے بعد مسجد میں بعض دیگر افراد بھی کھڑے ہوئے اور لوگوں کی سرزنش کی، نیز ان کو راہ خدا میں جہاد کی دعوت دی، لیکن چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی دعوت بہت کم لوگوں نے قبول کی تھی، لہذا حضرت امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً 3 دن تک صبر کیا اور ایک بار پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے زیادہ کمزوری کا مظاہرہ اور معاویہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام کی کوشش ناکام رہی، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 4 خلفاء کا دور دیکھ چکے تھے اور خلیفہ پنجم کے دور حکومت میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سابق 4 خلفاء میں سے 3 کو مار ڈالا تھا۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی، لیکن حساس اور خطرے کے موقع پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے اور اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی وہ یہی کرتے تھے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو حساس اور فیصلہ کن موقع پر اکیلا چھوڑ دیا کرتے تھے، نیز مختلف طریقوں سے حضرت امام علی علیہ السلام کو اذیت اور آزار پہنچاتے تھے۔ سامعین، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے لوگوں کی بے توجہی کے باوجود عبیداللہ ابن عباس کو طلب کیا اور فرمایا، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے ساتھ عرب سواروں کا ایک گروہ روانہ کر رہا ہوں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو تم ان کے ساتھ نرمی اور کشادہ روئی سے پیش آنا، ان کے سامنے فروتنی کا مظاہرہ کرنا، جب تمہارا سامنا معاویہ سے ہو تو جنگ کرنے میں پہل مت کرنا بلکہ جنگ کا آغاز اسے ہی کرنے دینا، اسی صورت میں اس سے جنگ کرنا۔ میں بھی ایک اور لشکر تیار ہونے کے بعد تم سے آ ملوں گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو امام علیہ السلام کو ایک خبر ملی کہ عبید اللہ نے معاویہ سے 10,00,000 درہم لے کر اس سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ معاویہ نے صرف لالچ دے کر عبید اللہ کو ہی خریدنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے امام کے لشکر میں اختلاف اور افواہیں پھیلانے میں بھی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے 2 بڑے کمانڈروں کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ سمعین، اس سب کے باوجود امام حسن مشتبہ علیہ السلام غیر منظم سپاہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدائن کے نزدیک واقع بیسابات نامی علاقے میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے رات اسی علاقے میں گزاری۔ اگلے دن امام حسن علیہ السلام نے اپنی باقی ماندہ سپاہ کو، جو کہ 4,000 پر مشتمل تھی، جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی وفاداری کا اندازہ لگائیں اور اپنے سچے دوستوں کو پہچانیں۔ بنابراین آپ نے سب کو نماز جماعت میں شریک ہونے کا حکم دیا اور آخرین بار خطبہ دیا اور فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق دستور زندگی کے ساتھ رسالت پر مبعوث کیا، نیز اپنا امین وحی قرار دیا۔ خدا عظیم کی قسم، میں نے کبھی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا اور کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی کبھی فتنہ چاہا۔ جان لو کہ اتحاد و یکجہتی تفرقے اور جدائی سے بہتر ہے، میں خود سے زیادہ آپ کی خیر و بھلائی چاہتا ہوں، بنابراین میرے فرمان کی وعدہ خلافیوں کی طرح نافرمانی نہ کرو۔ خدا واحد مجھے اور آپ کو اپنے لطف و کرم سے نوازے اور ہمیں ہر اس چیز کی ہدایت فرمائے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکیمانہ اور ہمدردانہ تقریر ختم ہوئی تو مسجد میں موجود افراد ایک دوسرے کو دیکھنے اور پوچھنے لگے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ بعض افراد نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ معاویہ کے ساتھ ساز باز کرنا اور حکومت اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے چلا کر کہا کہ یہ آدمی اعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، یہ لوگ وہی خوارج اور بے بصیرت لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام پر حاکمیت مسلط کی تھی، اور جب پتہ چلا کہ دشمن نے ان کو فریب دیا ہے تو امام معصوم پر کفر کا حکم صادر کر دیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسوہ بشریت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهی و سیدی فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
ہر حمد تیری ذات کو زیبا ہے ذوالجلال، ہے عظمت و ثنا میں تیری ذات بے مثال، تو نے کتاب پاک میں لکھا ہے سب کا حال، ہم مرتبہ ہوں مومن و کافر یہ ہے محال، یا رب یہ فیصلہ ہے تیری ہی جناب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ معبود کائنات، محکم ہے فیصلے تیرے مضبوط تیری ذات، ہوتے نہیں ہے حکم میں تیرے تغیرات، ہے فیصلے میں عدل تیرے حکم میں ثبات، غالب ہے تو خدایا ہر ایک اپنی بات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، کر دے معاف میری خطائیں تو سب کی سب، ہر وہ خطا جو بن گئی تذلیل کا سبب، خلوت کے وقت جرم جو تھے نفس کی طلب، نادانیاں تمام میری بخش میرے رب، ظاہر میں تھے گناہ جو پردوں کے درمیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، لکھتے تھے جو بھی میرے عمل کی کتاب کو، اعمال کے تمام عذاب و ثواب کو، جو تولتے تھے میرے عمل کے حساب کو، یا رب تو جانتا تھا ہر ایک احتساب کو، تو سب سے باخبر میرا سلطان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، کیسے ہو ان نگاہوں سے مخفی تیری نظر، جن کی میرے فرشتوں کو بھی کچھ نہ تھی خبر، رحمت برس رہی تھی میرے گرد ادھر ادھر، مشغول تھا خطاؤں کے چکر میں میں مگر، اندازہ کیا ہو تیرے کرم کے صحاب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ہوں ملتمس کے تیری زیادہ عطا ملے، حصہ تیری عطاؤں کا وافر ملے مجھے، ہر کار خیر جس کا تیری ذات حکم دے، ہر ایک گناہ معاف جو بندوں کا تو کرے، بندہ تیرا یہ لطف و کرم سے نہال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، اے کردگار و داور و معبود و ذوالجلال، آقا میری غلامی کے خلاق لازوال، اے ذوالکفیل و قادر و سلطان بے مثال، تیری گرفت میں ہے یہ بدکار و بدخصال، بدحالیاں تمام میری جانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اے رب کائنات، قدوسیت میں یکتا ہے تو پاک تیری ذات، سب سے بلند تر ہے تیری ذات خوش صفات، اسماء حق کا واسطہ اے رب شش جہات، ہے التجا کے یاد کی اپنی بہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، تیری عطاعتوں پر رہے عمر بھر نظر، اعمال کر قبول خداوند بحر و بر، یا رب میری تمام دعائیں قبول کر، سجدوں میں سر جھکاتا رہوں ذوق فکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ہے صرف تیری ذات پہ کامل مجھے یقین، جس کے حضور کہتا ہے یہ بندے حزین، اپنی تمام الجھنے اے شاہ عالمی، جز کثرت گناہ میرے پاس کچھ نہیں، آزا کو میرے شوق عبادت کی بھیک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے،
Thank you.